مشہور ہے. دوسری کتاب ابن العربی کی احکام القرآن ہے, اور تیسری کتاب احکام القرآن ہے ابو الحسن علی ابن محمد المعروف القیا الحراسی کے نام سے. یہ مطبوع بھی ہے اور اس کا مخطوط بھی جامعہ اسلامیہ صادق آباد میں موجود ہے. چوتھی کتاب الجامع لاحکام القرآن ہے جو تفسیر قرطبی کے نام سے معروف ہے. اس کے مؤلف کا نام ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابی بکر الانصاری ہے. پانچویں کتاب الاقلیم فی استنباط التنزیل ہے, جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی کی. کتاب مطبوع بھی ہے اور اس کا اصل مخطوط جامعہ اسلامیہ صادق آباد کے مکتبہ میں موجود ہے. چھٹی کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن, امام محمد امین بن محمد المختار الشنقیطی کی. اور ساتویں کتاب ہے التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ, یہ احمد ابن ابی سعید المعروف ملا جیون کے نام سے یہ عالم معروف ہے. اصول فقہ کے بڑے معروف امام ہیں. ان کی کتاب نور الانوار کے نام سے معروف ہے, یہ ان کی کتاب ہے. آٹھویں کتاب ہے تفسیر و آیات الاحکام مناع القطان کی. کچھ دوسری تفاسیر بھی ہیں لیکن ان کا تعلق اگر دیکھا جائے تو وہ تفسیر درائے سے بنتا ہے, ان کا بھی مختصر تعارف اور ان پہ لکھی جانے والی معروف کتب کا بیان ہے. التفاسیر اللغویہ, تفاسیر لغویہ میں ان کے مؤلفین اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ خصوصاً اعراب کی بحث کی جاتی ہے اور ان کی وجوہ کا بیان ہوتا ہے اور معنی کے استنباط میں وہ اشعار پیش کرتے ہیں, اور خصوصاً جاہلی عرب شعراء کے شعر پیش کیے جاتے ہیں. معروف تفسیر جو مطبوع ہے وہ ابو حیان النحوی کی بحر المحیط ہے اس فن میں. دوسری کچھ تفاسیر عقلیہ ہیں, التفاسیر عقلیہ کے نام سے معروف ہیں. ان میں ان تفاسیر کے مؤلف اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ تفسیر کرتے وقت جو پرانے حکماء گزرے ہیں فلاسفہ, ان کے اقوال پیش کرتے ہیں اور ان کی آراء کا سہارا لیتے ہیں. جو اس فن میں معروف تفسیر ہے وہ امام فخر الدین رازی کی مفاتیح الغیب ہے, اور اس کا تعارف تفسیر برائے میں پہلے گزرا ہے. تیسری تفاسیر ہے التفاسیر التاریخیہ. تفاسیر تاریخیہ کے مؤلفین کا یہ کام ہے کہ یہ اخبار اور قصص جو امم سابقہ کے ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے تفسیر کرتے ہیں, جس طرح کے امام ثعلبی کا کام ہے. انہوں نے اپنی تفسیر ثعلبی میں اسی چیز کا سہارا لیا ہے کہ اکثر پہلی امتوں کے قصے ان کی خبریں بیان کی ہیں اور کچھ احادیث بھی بیان کرتے ہیں, لیکن احادیث زیادہ تر ضعیف اور موضوع کے درجہ کی ہیں. اس کا تعارف تفسیر بالماسور میں پہلے گزر چکا ہے. چوتھی تفاسیر التفاسیر الفرق ہے. یہ یہ مؤلف جو ہے یہ اصحاب الفرق ہیں، اپنی تفاسیر میں زیادہ تر جو ہے وہ عقائد اور فرق کے متعلق جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات کے متعلق بات ہوتی ہے، اور خصوصاً امام زمخشری کی تفسیر الکشاف نے، اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو تو قاضی عبدالجبار المعتزلی کی تفسیر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے اسی چیز کا اہتمام کیا. اور پانچویں جو تفسیر برائے کے تحت تفاسیر آتی ہے، تفاسیر المتصوفہ ہے، ان تفاسیر کے مؤلف جو ہے اپنی تفسیروں میں صوفیاء کے اقوال اور متصوفین کا طریقہ جو ہے اس کو اپناتے ہیں. ابن العربی کی تفسیر احکام القرآن اس فن کی معروف تفسیر ہے. یہ چند تفاسیر تھی، پانچ قسم کی: التفاسیر اللغویہ، التفاسیر العقلیہ، التفاسیر التاریخیہ، اور فرق کی تفاسیر، اور متصوفہ کی تفاسیر. پانچ قسم کی تفاسیر ہیں، ان کا تعلق بھی تفسیر برائے سے ہی ہے. یہ تو تعارف تھا تفاسیر کا. کل ہم نے التفسیر بالمعصور کا مکمل تعارف، اس کی تعریف، اس پہ لکھی جانے والی کتب، اور پھر تفسیر برائے، اس کی تعریف اور اس پہ لکھی جانے والی کتب، مؤلفین کے مناہج ہم نے بیان کیے تھے، اور کچھ ایسی تفاسیر بیان کی ہیں کہ جن کا تعلق تفسیر برائے سے ہی جو ہے وہ ہے، ان کا بھی بیان ہو گیا. اب کچھ علوم ہیں جن کا تعلق تفسیر کرنے سے ہے. مفسر کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ان علوم سے آگاہ ہو، ان سے عارف ہو، اس کو واقفیت حاصل ہو. ان علوم کا بیان ہوگا اور ان علوم کے متعلق لکھی جانے والی کتب کا تعارف بھی ہوگا. مفسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم وجوہ والنظائر سے اچھی طرح واقف ہو. العلم الوجوہ والنظائر، لفظ وجوہ جو ہے عربی زبان میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ وجہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سبیل یا طریق، یعنی راستہ جس کا آدمی قصد کرتا ہو. معروف مقولہ ہے عربی زبان کا کہ وجہ الکلام، یعنی اس نے فلاں کلام کا یا فلاں رسے کا قصد کیا ہے. اور نظائر جو ہے یہ نظیر کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے مماثل اور مشابہ ہونا. تو جب ہی ہم قرآن مجید کے علوم سے واقف لوگوں کی سراہ میں جائیں تو اس کی تعریف بنے گی: ہوا ان تکون الکلمۃ واحدہ ذکرت فی مواضیع من القرآن علی لفظ واحد وهیئۃ واحدۃ وحرکۃ واحدۃ وأريد بها في كل مكان معنى غير المعنى الذي أريد في موضع آخر. خلاصہ اس تعریف کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک کلمہ مختلف مقامات پر ذکر کیا جائے، اس کلمہ کی حیات بھی ایک ہو، اس کی حرکت بھی ایک ہو، لیکن ہر مقام پر اس کا معنی مراد دوسرا ہو. یہ تعریف علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب نزہۃ الاعجم النواظر میں کی ہے. صفحہ 46 پر. مثال کے طور پر لفظ اجر ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر واقع ہوتا ہے اور ہر مقام پر اس کا معنی علیحدہ ہے. مثلا سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کہ اگر وہ تمہاری اولاد کو دودھ پلا دیں تو جو دودھ پلانے کی کا نفقہ ہے خرچہ ہے وہ انہیں ادا کر دو. اس مقام پر لفظ اجور اور اجر کا معنی ہے نفقہ الرضا، دودھ پلانے کی اجرت. اگر سورہ نساء کی 25 نمبر آیت دیکھی جائے وہاں فرمان باری تعالیٰ ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. یہاں لفظ اجور اور اجر سے مراد المہر ہے کہ حق مہر انہیں ادا کر دو. تیسرے مقام پر آپ دیکھیں سورہ نحل آیت نمبر 96 ہے فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں لفظ اجر سے مراد ہے ثواب علی الطاعۃ. البتہ ضرور ہم صبر کرنے والوں کا ثواب دیں گے اس سے اچھا جو وہ عمل کرتے ہیں. یہاں ثواب معنی ہے. تین مقامات ہم نے پڑھے ہیں، ذکر کیے ہیں، تینوں مقامات پر لفظ اجر کا معنی امراد مختلف ہے، لفظ ایک ہے. ایسے ہی ایک اور آیت دیکھیے لفظ عمیون ہے اعما، اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا سم بکم عمیون فہم لا یرجعون. یہاں اعما کا معنی مراد یہ ہے کہ وہ ان کے دل اندھے ہیں. اور دوسرا مقام ہے سورہ نور آیت نمبر 61 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الاعمى حرج کہ نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے. یہاں معنی مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، یہاں معنی مختلف ہے. تیسرا مقام ہے فرمایا مثل الفریقین کالاعمى والاصم والسمیع والبصیر، سورہ ہود کی آیت نمبر 24 ہے. یہاں مومنین اور کفار کی مثالوں کا تذکرہ ہے اور یہاں اعمى سے مراد کافر ہے. چوتھا مقام ہے اللہ تعالی نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 124 اور 25 میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس کے بعد فرمایا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. یہاں لفظ اعمى کا معنی ہے جو آدمی حجت سے، دلیل سے ناواقف ہو. دیکھیے گا اللہ تعالی نے لفظ اعمى کو چار مقامات پر ذکر فرمایا اور چاروں مقامات پر ان کا معنی مراد مختلف ہے. یہ ہے علم الوجوہ والنظائر کہ جو آدمی اس علم سے اچھی طرح واقف ہوگا وہ معنی کرنے میں غلطی نہیں کرے گا. اور اگر اس کو اس علم سے واقفیت نہ ہوئی تو وہ سبھی مقامات پر ایک ہی معنی کرتا جائے گا اور قرآن مجید کا مفہوم اور مراد بگڑ جائے گی. لہذا اس علم سے واقفیت انتہائی ضروری ہے. اس فن پر لکھی جانے والی جو کتب ہیں ان میں سے معروف کتب کا تذکرہ ہے الوجوہ والنظائر امام مقاتل ابن سلیمان البلخی کی، ان کی وفات 185 ہجری میں ہے. دوسری کتاب متفقت الفاظہ واختلفت معانیہ فی القرآن، ابو العباس محمد ابن یزید المبرد کی ہے، 285 ہجری میں ان کی وفات ہے. تیسری کتاب تحصیل النظائر القرآن ہے، محمد ابن علی المعروف بحکیم الترمذی، جو حکیم الترمذی کے نام سے معروف ہے، 320 ہجری میں ان کی وفات ہے. چوتھی کتاب ہے الاشباح والنظائر فی الالفاظ القرآنیہ التي ترادفت بیانها وتنوعت معانیها، ابو منصور عبد الملک ابن محمد ابن اسماعیل الثعالبی کی، ان کی وفات 429 ہجری میں ہے. پانچویں کتاب قاموس القرآن اور اصلاح الوجوہ والنظائر فی القرآن الکریم، ان کے مؤلف کا نام الحسین ابن محمد الدامغانی ہے، ان کی وفات 478 ہجری میں ہے. ایسے ہی چھٹی کتاب علامہ ابن الجوزی کی، عبد الرحمن ابن علی المعروف ابن الجوزی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے نزحة الاعین والنواظر فی علم الوجوہ والنظائر، ان کی وفات 594 ہجری میں ہے. ساتویں کتاب ہے کشف السرائر فی معنی الوجوہ والاسماء والنظائر، ان کے مؤلف کا نام محمد ابن علی ابن العماد کے نام سے معروف ہے، ان کی وفات 887 ہجری میں ہے. آٹھویں کتاب ہے وجوہ القرآن، ان کے مؤلف کا نام حبیش ابن ابراہیم ابن محمد ہے، ان کی وفات 629 ہجری میں ہے. نویں کتاب معترک الاقران فی اعجاز القرآن ہے، اس کتاب کا اکثر حصہ اس میں وجوہ النظائر کے علم پر ہی بات علامہ سیوطی نے کی ہے، مؤلف کا نام ابو بکر ابن جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ہے، ان کی وفات جو ہے وہ 911 ہجری میں ہوئی ہے. اس کے بعد مفسر کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ناسخ اور منسوخ کے علم سے جو ہے وہ واقفیت رکھتا ہو. علم الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ، ان کا مادہ نسخ ہے، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ازالہ کرنا. اگر آپ اس کی اصطلاحی معنی دیکھیں تو اس کی تعریف یہ بنے گی، ہوا یکون الحکم قد ورد من الشرع ثم نسخ هذا الحکم بدلیل جدید متراخ عنہ سواء کان الحکم الجدید مکان الحکم المنسوخ او لم یکن اخف منہ او اکثر شدتا. مفہوم اس تعریف کا یہ ہے کہ پہلے ایک حکم اللہ تعالی کی طرف سے وارد ہوا، بعد میں پھر اس حکم کا ازالہ کر دیا گیا، اس کو منسوخ قرار دے دیا گیا کہ جدید حکم اس کی جگہ پر آ گیا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بعد والا اس سے سخت ہو یا اس سے ہلکا ہو، بعض دفعہ حکم جو ناسخ ہے وہ اخف ہوتا ہے، کہ پہلے والا حکم جو ہے اس میں شدت تھی اور بعد میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر تخفیف کر لی. لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے والے حکم میں جو ہے وہ تخفیف ہوتی ہے اور لوگ تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کچھ شدت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں. یہ نسخ کی تعریف ہے. اور جو حکم پہلے ہوتا ہے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں حکم اللہ تعالی کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہوتا ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے. اب منسوخ کی دو انواع ہیں. بعض دفعے تو آیات کے لفظ اور حکم دونوں کو اللہ تعالی منسوخ قرار دے دیتے ہیں، جس طرح کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں، 1452 اس کا نمبر ہے. بطور مثال کے آپ یہ یاد رکھیں، فرماتی ہے کان فیما انزل من القرآن اشر رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، کہ اللہ تعالی نے جو رضع نازل کیے تھے قرآن مجید میں وہ 10 تھے، معلوم تھے، جن کی وجہ سے حرمت ہوتی تھی، اور پھر ان کو منسوخ قرار دیا گیا، 5 کو اور 5 کو باقی رکھ دیا گیا. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. اب اس لفظ بھی جو ہے وہ منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ ہے ان کا. اور دوسری منسوخ کی قسم ہے کہ الفاظ تو منسوخ ہو جاتے ہیں لیکن حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے. مثال کے طور پر آیت الرجم جو ہے ابن ماجہ اور موطأ امام مالک میں موجود ہے. ابن ماجہ کا رقم 2553 ہے اور موطأ امام مالک جلد 3 اور صفحہ 42 پر موجود ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا ارجموہما البتہ، کہ جب شادی شدہ جوڑا زنا کر لے تو ان دونوں کو رجم کر دو. اب یہ الفاظ تو منسوخ ہیں لیکن حکم جو ہے اللہ تعالی نے ان کا باقی رکھا. اب کچھ لوگ نسخ کے منکر ہیں تو اس کے حکم کے متعلق یہ ہے کہ اہل فقہ اور اصول کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نسخ یہ عقلی طور پر بھی جائز ہے اور نصوص شرعیہ میں اس کا وقوع بھی ہوا ہے کہ کچھ آیات یا حدیث اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دی، بعد میں جو ہے وہ جدید حکم صادر فرما دیے گئے. لیکن معتزلہ جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے نسخ کے، خصوصاً ابو مسلم محمد ابن بحر الاصفہانی جو ہے معتزلہ کے بڑے امام ہیں، وہ اس چیز کے انکاری ہیں. علامہ غزالی نے المستصفیٰ جلد 1 صفحہ 111 پر اس چیز کا ذکر کیا ہے. ایسے علامہ ابن النجار حنبلی مذہب کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح القوقب المنیر جلد 3 صفحہ 533 پر اس کا ذکر کیا ہے. ایسے ہی علامہ شیرازی کی کتاب التبصرہ میں صفحہ 25 پر اس چیز کا ذکر ہے. ایسے ہی دور حاضر میں کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کے انکاری ہیں لیکن ان کا موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے. واقعتاً جو ہے وہ پرانی آیات میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نسخ ہوا ہے، اللہ تعالی نے آیات کو منسوخ قرار دیا اور بعد میں جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ نئے صادر فرمائے. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کی حکمت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور ظاہری طور پر بھی اس کی حکمت نظر آتی ہے کہ بعض دفعے جیسا کہ بیان ہوا کہ حکم میں شدت ہوتی ہے اور اس وقت اس حکم کو لاگو اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں تفاہل ہوتا ہے، لیکن حکم شدت کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، لوگوں میں بہتری آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر تخفیف کر دیتے ہیں. اور ایسے ہی بعض دفعے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ لوگوں کا مزاج ہے اس کے مطابق حکم لگاتے ہیں، بعد میں پھر لوگ تساہل کا شکار ہوتے ہیں اور حکم میں شدت کر دی جاتی ہے، نیا حکم جو ہے وہ لایا جاتا ہے. اس فن سے بھی مفسر کو اچھی طرح جو ہے وہ واقف ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی ناسخ اور منسوخ سے واقف نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو اور لوگوں کو مفتی یا فقی اس آیت کا حکم دے کے ایسے کرو تو اس میں جو ہے وہ لوگ بھی غلطی پر آ جائیں گے اور مفتی یا فقی بھی غلطی کر رہا ہے. لہذا ناسخ اور منسوخ کے علم کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے. لہذا ایک مفسر قرآن کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس فن سے اچھی طرح واقف ہو. علماء کا کہنا ہے اعجل فقہا واعجزہم ان یعرفوا الناسخ من المنسوخ، کہ فقہا کو ناسخ اور منسوخ کی معرفت نے تھکا دیا ہے اور ان کو عاجز کر دیا ہے. علامہ حاضمی نے دو واقعات کو مسند بیان کیا ہے، ایک حضرت علی کی طرف منسوب ہے اور دوسرا ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے. کہتے ہیں کہ مر علی علی فاسن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے قصہ گو کا گزر ہوا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تعرف الناسخ من المنسوخ، کیا آپ کو ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ فقال لا، کہنے لگے نہیں. فقال حلفت وحلفت، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیں گے. ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مروی ہے، جو ان کی طرف منسوب قول ہے، فرماتے ہیں کہ انہما سئل عن شیء، انہیں کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا، کہنے لگے انما یفتی من عرف الناسخ والمنسوخ، اس کے متعلق تو وہی آدمی فتویٰ دے سکتا ہے جو ناسخ و منسوخ کو اچھی طرح جانتا ہو. ان اقوال سے، واقعات سے، علماء کے اقوال سے اچھی طرح بات واضح ہو جاتی ہے کہ مفسر قرآن کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ناسخ اور منسوخ کا علم جانتا ہو. اب سوال یہ ہے کہ نسخ کہاں واقع ہوتا ہے؟ نسخ جو ہے نہ عقائد میں ہوتا ہے اور نہ قصص اور اخبار میں ہوتا ہے. علماء کا قول ہے لا یقع النسخ الا فی الاوامر والنواہی ولو بلفظ الخبر، اما الخبر الذی لیس بمعنی الطلب فلا يدخل النسخ. نسخ عوامر یا نواہی میں واقع ہوتا ہے، اور اگر لفظ خبر کے ساتھ ایسی آیت میں واقع ہو جس کا اسلوب خبری ہے تو وہ ایسی ہوگی جس کا تعلق طلب سے ہے، اور اگر اس کا تعلق طلب سے یعنی امر اور نہیں سے نہیں ہے تو پھر اس میں نسخ واقع نہیں ہوتا. لہذا محل النسخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عوامر اور نواہی ہیں. عقائد، اخبار اور قصص جو ہے وہ نہیں ہے. اس فن پر لکھی جانے والی جو مشہور کتب ہے ان میں سے الناسخ والمنسوخ کی کتاب اللہ، قتادہ ابن دعامہ کی کتاب ہے جن کی وفات 117 ہجری میں ہے. دوسری کتاب الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم ہے، یہ ابو جعفر محمد ابن احمد ابن اسماعیل جو ابو جعفر النحاس کے نام سے معروف ہیں ان کی ہے، ان کی وفات 338 ہجری میں ہے. تیسری کتاب الناسخ والمنسوخ یہ ابو منصور عبد القاہر ابن طاہر ابن محمد جو ابن عبداللہ البغدادی کے نام سے معروف ہیں ان کی ہے، ان کی وفات 360 ہجری میں ہے. چوتھی کتاب الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم ہے، یہ ابو قاسم ہبات اللہ ابن سلامہ ابن نصر ابن علی کی ہے، ان کی وفات 410 ہجری میں ہے. پانچویں کتاب الایضاح لناسخ القرآن و منسوخ ہی، ومعرفت اصوله و اختلاف الناس فيه. اس کے مؤلف کا نام ابو بکر مکی ابن ابی طالب الکیسی ہے، ان کی وفات 437 ہجری میں ہے. چھٹی کتاب نواشخ القرآن ہے، اس کے مؤلف کا نام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن ابن علی ابن محمد الحنبلی ہے، جو ابن الجوزی کے نام سے معروف ہے، ان کی وفات 597 ہجری میں ہے. ساتویں کتاب جو ہے وہ علم الناسخ والمنسوخ پر، اس کا نام ہے المصفی بأفک اہل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، یہ بھی ابن الجوزی کی کتاب ہے. آٹھویں کتاب قلائد المرجان فی الناسخ والمنسوخ فی القرآن، یہ ابن قدامہ کی کتاب ہے، ان کی وفات 1033 ہجری میں ہے. نمی کتاب ناسخ القرآن العزیز و منسوخ ہی ہے، اس کے مؤلف کا نام ہبۃ اللہ ابن عبد الرحیم ابن ابراہیم، جو شرف الدین کے نام سے معروف ہے اور ابن البارجی کے نام سے بھی معروف ہے، ان کی وفات 738 ہجری میں ہوئی ہے. ایسے ہی جو مفسر قرآن ہے اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی قراءات سے واقف ہو. قراءات جو ہے یہ جمع قراءات کی ہے، قرآ یقرأ محمود اللام ہے، اس سے یہ مصدر ہے. اصطلاح میں اگر آپ جائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا، علم القراءات کا ہوا علم یعرف به اتقان الناقلین لکتاب اللہ العزیز و اختلافهم فی الحذف والاسباق والتحریک والتشکیل والفصل والوصل وغیر ذالک من حیئت النطق والابدال وغیرہ من حیث السماع. خلاصہ تعریف کا یہ ہے کہ جو قاری قرآن ہے، ہاں یہ ایسا علم ہے کہ جس میں یہ معرفت حاصل کی جاتی ہے کہ قاری قرآن جو ہے قرآن کو پڑھنے والا وہ حذف کہاں کر رہا ہے، کہاں حرکت کر رہا ہے، کہاں کس لفظ کو سکون کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یا فصل وصل جو ہے وہ کہاں کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی نطق یعنی بولنے سے تعلق ہے الفاظ کا، اس علم سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرنا علم القراءات کہلاتا ہے. بعض دفعہ قراءات میں غلطی جو ہے آدمی کو کفر کر لے جاتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالی نے سورہ فاطر میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یقیناً اللہ تعالی سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں. اگر آپ اس کی قراءت میں غلطی کر جائیں، آپ ایسے پڑھ لیں جیسا کہ یہ قراءت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہے کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، ترجمہ یہ بنے گا کہ یقیناً اللہ تعالی اپنے علماء بندوں سے ڈرتا ہے. اگر یہ قراءت آپ کر لیں تو آدمی کفر تک چلا جاتا ہے. لہذا علم القراءات سے واقفیت مفسر قرآن کے لیے یا قاری قرآن کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب قراءات کی مختلف اقسام ہے. نمبر ایک، متواتر قراءات ہیں جن کو کثیر تعداد نے روایت کیا ہو، اور اکثر قاری علماء جو اس فن کے امام ہیں ان سے مروی ہو. دوسری مشہور قراءت ہے، تیسری احاد ہے، اور چوتھی قسم شاذ قراءت ہے، اور پانچویں قسم جو ہے وہ ایسی قراءت ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے یہ قراءت پڑھی کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یہ ایسی قراءت ہے جس کی کوئی اصل نہیں. اور چھٹی قراءت ہے مدرج کے کلام پاک میں تفسیر کی وجہ مثلا کسی عالم کی تفسیر ہو اس کو علی وجہ تفسیر کی رات میں شامل کر لیا جائے آیت قرآنی میں، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 197، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج فاذا افضتم من عرفات. اب مواسم الحج کی جو الفاظ ہے یہ اس آیت میں تفسیر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے، لہذا یہ آخری جو قراءات ہیں جو شاذ ہو احاد ہو یا جن کی کوئی اصل نہ ہو یا مدرج قراءات ہو، ان قراءات سے اقرار کرنا چاہیے. وہی قراءات جو ہیں وہ درست ہیں جو متواتر ہو مشہور ہو یا احاد ہو، لیکن وہ معتبر قراء کے نزدیک ہو اور ان پر جو ہے وہ ان کو معتبر علماء جو اس فن کے امام ہیں انہوں نے پڑھا ہو تو پھر بھی جو ہے وہ بعض علماء جو ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جو شاذ ہیں یا جن کی اصل نہیں ہے یا جو مدرج ہیں ایسی قراءات جو ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے. قراءات پر لکھی جانے والی جو مشہور کتب ہے، سب سے پہلی اعراب القراءات السبع وعللها، ان کے مؤلف کا نام ابو عبداللہ الحسین ابن احمد خالوی الحمدانی ہے، شافعی مذہب کے امام ہیں، ان کی وفات 370 ہجری میں ہوئی ہے. دوسری کتاب المبسوط فی القراءات العشر، اس کے مؤلف کا نام ابو بکر احمد ابن حسین ابن مقران الاصبہانی، ان کی پیدائش 295 ہجری میں ہے اور وفات 381 ہجری میں ہے. تیسری کتاب التذکرہ فی القراءات الثمان، اس کے مؤلف کا نام ابو الحسن طاہر ابن عبد المنعم ابن غلبون کے نام سے معروف ہے، ان کی وفات 399 ہجری میں ہے. چوتھی کتاب المختصر فی تبیین وجوہ شواذ القراءات والایضاح عنہا، مؤلف کا نام ابو الفتح عثمان ابن جنی العزی ہے، ان کی پیدائش 381 ہجری میں ہے اور وفات 392 ہجری میں ہے. پانچویں کتاب التلخیص فی القراءات الثمان، مؤلف کا نام عبد الکریم ابن عبد الصمد التبری ہے، ان کی وفات 478 ہجری میں ہوئی ہے. چھٹی کتاب کتاب العنوان فی القراءات السبع، مؤلف کا نام ابو طاہر اسماعیل ابن خلف ہے الاندلسی الانصاری، ان کی وفات 455 ہجری میں ہے. ساتویں کتاب تلخیص العبارات بلطیف الاشارات فی القراءات السبع، ان کی وفات 514 ہجری میں ہوئی ہے. مؤلف کی نام مؤلف ابو علی الحسن ابن خلف ابن عبداللہ ہے. اور آٹھویں کتاب کتاب التأثیر فی القراءات السبع، مؤلف کا نام ابو عمر عثمان ابن سعید الدانی ہے، ان کی وفات 444 ہجری میں ہے. اور نویں کتاب کتاب الاقناع فی القراءات السبع ہے، مؤلف کا نام ابو جعفر احمد ابن علی ابن احمد ابن خلف ہے، ابن بازس کے نام سے معروف ہے، ان کی وفات 540 ہجری میں ہے. دسویں کتاب الشاطبیہ فی القراءات السبع ہے. گیارہویں کتاب الواقی فی شرح الشاطبیہ فی القراءات السبع ہے، ان کے مؤلف کا نام ابو الفتح عبد الغنی القاضی ہے، ان کی وفات جو ہے یہ 1403 ہجری میں ہے. یہ وہ علوم اور معارف تھے جن سے واقفیت جو ہے وہ مفسر قرآن کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان سے واقفیت رکھنا. ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.